مومن برکت کا مہینہ، پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال المعصوم علیہ السلام: الدعاء صلاح المؤمن۔ معصوم ہستی کا ارشاد ہے، اور معصوم ہستی جو گناہوں سے پاک ہوتی ہے، علم لدنی رکھتی ہے، قرب خدا کے اعلیٰ ترین مدارج پر، بالا ترین مدارج پہ فائد ہوتی ہے، وہ جب کوئی کلام کرتی ہے تو اس کا کلام جامع اور معنی ہوتا ہے۔ جامع یعنی اس کام کو انجام دینے کے لیے جس ضروری کام کی ضرورت ہو وہ اس کو جمع کر لیتا ہے، اور معنی یعنی کوئی اضافی چیز اس میں، فالتو چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں جامع اور معنی۔ کلام امام، امام الکلام ہوتا ہے، یعنی امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے، جامع بھی ہوتا ہے، معنی بھی ہوتا ہے، جو ضروری ہے اس کو شامل کر لیتا ہے، جو غیر ضروری فالتو اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ معصوم نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اسلحہ دشمن کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بس شیطان سے مقابلے کی راہوں میں سے ایک راہ، ایک وسیلہ، ایک طریقہ کیا؟ دعا ہے۔ دعا یعنی پکارنا، دعا یعنی تلقین کرنا۔ معمولاً ہمارے ہاں جو دعا کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یا ہم جو دعا سمجھتے ہوں، کہتے ہیں دعا جو ہے بس وہ پڑھنا ہے، جیسے آپ نے دعائے کمیل پڑھی، دعائے توسل پڑھی، دعائے مشلول پڑھی، پڑھ کے رکھ دینا ہے۔ یہ انتہائی غلط تصور ہے، دعا کا نام پڑھنا نہیں ہے، دعا کا نام پڑھ کر اس کے مطالب میں غور کر کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر نفسیاتی اعتبار سے، کہ جو میرا شعبہ ہے، اس کے حساب سے ذکر کروں، تو دعا تلقین کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو باور کرانے کا نام ہے، اپنے آپ کو یقین کرانے کا نام دعا ہے۔ یعنی دعا میں جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، یقین کرائیں اپنے آپ کو۔ جیسا کہ بعض اوقات بعض مریضوں کا علاج جو ہے وہ فکر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، بلکہ سارے مریض اگر اس فکری لحاظ سے مثبت سوچ کے مالک ہو جائیں، تو ان کی بہت ساری بیماریاں، بہت سی پرابلمز، بہت سی پریشانیاں، بہت سی بری ہیبٹس، بری عادات، غلط عادات، حتیٰ کہ گناہ بھی انسان کی مثبت سوچ کے ذریعے سے دور ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جسمانی پریشانی ہو، اخلاقی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، گناہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بلا ہو، وہ انسان کی پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے دور ہو جائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ میں؟ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو تلقین کرو۔ مثال کے طور پر جو سیلف کانفیڈنس نہیں تھا، اس سے کہا جاتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ تم بہتر ہو، تمہارے افکار و نظریات ایسے ہیں، تمہاری باڈی لینگویج ایسی ہونی چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہ یقین کرنے لگتا ہے۔ اس یقین کا نام کیا ہے؟ اس کو ہمارے یہاں اسلامی اور ریلیجیس لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ دعا یعنی اپنے آپ کو تلقین کرنا۔ بس دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، جہاں ہم نے دعا پڑھی اور رکھ دی، مقصد پورا نہیں ہوا۔ دعا یعنی دعا کے تمام مطالب و مفاہیم اور پوائنٹس اور نکات کو اپنی روح پر پیش کرنا، اتارنا، اور اس کا یقین کرنا کہ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے، یہ صرف یا وجیہن عند اللہ اشفعلنا عند اللہ میں آواز ملانے کے لیے نہیں ہے کہ سب کی آواز ایک ہو جائے، بڑی خوبصورت سی آواز نکلے، نہیں، یہ دعا توسل اس کے لیے نہیں ہے۔ پڑھنے والے کی معمولاً توجہ یہ ہوتی ہے، بانی ہے محفل کی، بانی ہے دعا کی، کہ بھائی ایک آواز نکلے، ذرا خوبصورت نکلے، اچھے ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے دعا توسل کا۔ دعا توسل کا مقصد کیا ہے؟ کہ جو مطالب آپ نے پیش کیے ہیں، پڑھے ہیں، وہ آپ اپنی روح میں اتار سکیں۔ اور جب بھی ہم کسی بھی دعا کو اس نیت سے پڑھیں کہ یقین کریں، باور کریں، اپنی جان کو سیراب کریں، اس وقت ہم دعا کے حقیقی مفاہیم کی گہرائی کو اور اس کے بلند ترین افق کو پا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے نہیں صرف پڑھی اور پڑھ کے رکھ دی تو پھر دعا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے ہم جو سال ہر سال سے دعائیں کرتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ نماز جماعت میں التماس دعا جمعین کہہ رہے ہوتے ہیں, کوئی سر کھجا کے کوئی پیر کھجا کے کوئی موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ الہی امین کہہ رہا تھا, اس الہی امین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دعا مومن کا اسلحہ ہے, دعا یقین کا نام ہے, باور کا نام ہے, تلقین کا نام ہے اپنے آپ کو. اور دعا شیطان کے مقابلے میں کہ جب آپ یہ تصور کریں کہ خدا ہے دیکھ رہا ہے, مجھے خدا کے پاس جانا ہے, خدا میرا کارساز ہے, اہل بیت میرے معاون مددگار ہیں, وہ شفاعت کرنے والے ہیں, تو انسان کا جو فیتھ ہے, انسان کا جو نظریہ ہے, انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. پھر خود بخود دعا کے مطالب پر انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس انسان کی معرفت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ مجھ سے شبر صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں اخلاقیات اور ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کروں. ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ بخوبی سنتے رہتے ہیں اور سنا ہوگا آپ نے کہ خدا کا مہینہ ہے, اس میں دعوت دی گئی ہے, اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور بقول استاد محترم مفسر قرآن حضرت آیت اللہ جوادیہ ملی حفظہ اللہ فرماتے کہ مؤمن کا سال, خدائی لوگوں کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے. ہمارا سال جو ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے, طالب علموں کا سال مثال کے طور پر مارچ اپریل سے شروع ہوتا ہے, اور ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن اہل خدا کا سال, اہل قلوب کا سال, سیر سلوک رکھنے والے افراد کا سال, روحانی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ ماہ رمضان سے, یعنی گویا شب قدر سے شروع ہوتا ہے. شب قدر میں چونکہ تمام گناہ معاف ہو کے آپ کی نئی سال بھر کی تقدیر, رزق و روزی لکھی جاتی ہے, یعنی آپ کا سال شروع ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں پچھلے سال سے لے کے اس سال تک آپ نے کیا کمایا, کیا کسب کیا. اس کو روایات کی روشنی میں کیا کہا ہے, مومن کا حقیقی سال, روحانی سال ماہ رمضان سے شب قدر سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنے سال کو اس طریقے سے شروع کرے کہ وہ خدا سے شروع کرے, خدا پہ ختم کرے, یہ بہترین سال ہو سکتا ہے. اور میرے ذہن میں آیا کہ میں کیا گفتگو کروں, تو میں نے کہا میں اپنی گفتگو کرنے کے بجائے اگر معصوم کے کلام کو یہاں پیش کروں خلاصے کے طور پر, تو پھر یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ معصوم ہماری تیاری کیسے کرانا چاہتے ہیں. ماہ رمضان سے قبل, ماہ رمضان, ماہ شعبان میں امیر المؤمنین اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا عمل کرانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ماہ رمضان میں منعکس ہو, اس کی جھلک پر نظر آئے. یعنی ماہ شعبان میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کچھ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے کا حکم دیا, تاکہ ان کا مجموعی اثر آپ کی روح میں ہو, اور آپ کی روح پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان میں جب داخل ہو تو آپ کی روح پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان کی فیوز و برکات کو حاصل کر سکے. مثال کے طور پر آئینہ ہے, اگر آئینے میں خاک پڑی ہوئی ہے, گرد ہے, مٹی جمی ہے, وہ روشنی منعکس نہیں کر سکتا. جتنا جتنا اس کو سائیکل کرتے جائیں گے, چمکاتے جائیں گے, صاف کرتے جائیں گے, اس آئینے میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی, یہ اتنا ہی براق ہوتا جائے گا, یہ اتنا ہی شفاف ہوتا جائے گا, یہ اتنا ہی چمکدار ہوتا جائے گا, یہ اتنا ہی ریفلیکٹ کرنے والا ہوتا جائے گا. چنانچہ یہ ہماری روح, ہمارا دل کا آئینہ ہے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ نور خدا اس سے منعکس ہو, صرف منعکس نہیں ہو کہ مثلا میں ایک عالم دین, ایک مولوی ہو کے صرف آپ کو کہوں کہ یہ اللہ کی لائٹ آ رہی ہے آپ لے لیں, مجھے سے کوئی فائدہ نہیں. نہیں, بظاہر تو ایسا ہی ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ مولوی کو نہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, نہ تلاوت کی ضرورت ہوتی ہے, نہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کوئی جن جناتی مخلوق ہوتی ہے. یہی وجہ ہے رات 3 بجے بھی فون آتے ہیں, تو کسی نے کہا کہ مولانا نماز شب کا ٹائم ہے. میں نے کہا میں آپ جیسے مومنی ہوں, میری نماز شب کا ٹائم اذان فجر سے آدھے گھنٹے پہلے شروع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, جب چاہے فون کر لو. تو یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ سے نور لے کے دکھا تو نہیں, اس کو جذب بھی کرنا ہے اپنے اندر, اس نور الہی کو, نور محمد آل محمد کو. مثلا خطیب جو ہوتا ہے, ذاکر جو ہوتا ہے, وہ صرف لوگوں کے لیے مجلس پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی مجلس ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس نے عمل تو کرنا نہیں ہے، وہ عمل کی بات تو کرے گا نہیں، تو اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے عمل کی بات کی تو میں پکڑا جاؤں گا، کہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے، لہٰذا عمل کی بات ہی نہیں کرو، نعرے لگواؤ، مجلس تمام، لفافہ تمہاری جیب میں، یہ جا وہ جا۔ لہذا دعاؤں کا مقصد یہ ہے کہ نور الہی کو جذب کرو، نور محمد آل محمد کو جذب کرو۔ تو اس لیے میں نے ایک دعا ہے جو مناجات شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ ان دعاؤں میں سے ہے کہ ان مخصوص اور قلیل دعاؤں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ تمام ائمہ طاہرین اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ شاد و نادر ہی کوئی ایسی دعائیں ہیں جن کے بارے میں ہے کہ ائمہ طاہرین بشمول مولا کائنات اس دعا کو پڑھتے تھے، اور ان نادر دعاؤں میں سے ایک دعا یا مناجات امیر المومنین کی یہ ہے، جس کو مناجات شعبانیہ کا نام دیا گیا ہے، کہ جس میں بہت زیادہ مطالب موجود ہیں۔ تو میں یہاں پہ صرف اس کا مقدمے کے طور پہ کہ ہمیں کیسا بنانا چاہتے ہیں کہ باقی مائندہ جو دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے، رمضان میں اس کے آنے سے قبل، ہم کوشش کریں اپنا آپ کو ایسا بنانے کی تاکہ ہم جب ماہ رمضان میں داخل ہوں تو پھر ہم اس سے وافر مقدار میں کافی و شافی انداز سے جو ہے مستفید ہو سکے، نور الہی اور نور محمد و آل محمد کو جذب کر سکے۔ درود بھیجی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین جو ہیں وہ ابن خالد وی نے نقل کی ہے کہ مناجات امیر المومنین کی اور ان کے فرزندوں یعنی امام معصومین علیہ السلام کی، کہ سب ماہ شعبان میں اس کو پڑھا کرتے تھے کہ اے خدا درود بھیج محمد اور ان کے آل پر، اور میری دعا کو سن کہ جب میں تجھے پکاروں، یعنی جب میں چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے اخلاقی نکات ان دعاؤں میں، وسم دعائی دا داؤ، تو اے خدا جب میں تجھے پکاروں تو میری دعا کو سن۔ جیسے ہم کہتے ہیں جب میں آپ کو بلاؤں گا تو آپ آ جائیے گا، تو آپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ دیکھیں میں نے آپ کی ہیلپ کی ہے، جب میں آپ کو ہیلپ کے لیے پکاروں تو آپ آ جائیے گا۔ یہ اخلاقی ہے نا، اخلاقی نظام ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب ہمیں ان اخلاقیات کے ذریعے سے اللہ کے لیے اخلاق اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم اللہ سے کہتے ہو خدا میری دعا سن جب تجھے پکاروں، تو جب تمہیں اللہ پکارے تم بھی اس کی سنو، جب مؤذن تکبیر اور اذان کہیں تو تم نماز کے لیے دوڑو، جب جو ہے چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھو۔ ایسا نہیں ہو کہ تم کو اے خدا میں اپنی سنانا چاہتا ہوں اور تیری نہیں سننا چاہتا، تیری بارگاہ میں نہیں آنا چاہتا۔ نہیں، آئمہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اخلاقی تعلیمات دے رہے ہیں، خدا میری دعا سن جب میں تجھے پکاروں۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا جب مجھے پکارے میں خدا کی آواز پہ لبیک کہوں، یعنی ایک بہت ہی سادہ سا فطری اصول ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میری ندا کو سن، میری آواز کو سن جب میں تجھے ندا دوں، ندا دوں جب تجھے آواز دوں۔ تو جب خدا مجھے آواز دے، جب خدا مجھے بلائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو روزہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اے ایمان لانے والو آمنو ایمان لے کر آؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا ہمیں پکار رہا ہے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری سنے تو پھر اخلاقی طور پہ ہمیں بھی خدا کی سننا چاہیے۔ اب اس تناظر میں دیکھتے چلے جائیں، خود بخود آپ دیکھیں گے ماہ رمضان کے لیے کیسی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ بندگی کی روح جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو روک کر ماہ رمضان سے متعلق جو کہ بندگی کی بات کی، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے غلے اور اناج کی کمی ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں، تو خدا کہتا کم کھاؤ، کوئی کمی ہے، کوئی اناج قحط آ گیا ہے، خدا نے کہا ماہ رمضان میں قحط ہے لہٰذا سارے مسلمان جو ہیں وہ 1 ارب 1.5 ارب مسلمان روزہ رکھے؟ نہیں۔ اچھا، کیا خدا کے دن اور رات کے اوقات میں غلے کی کوئی کمی آ جاتی ہے کہ نماز فجر سے نماز ظہر تک نہیں کھانا کیونکہ غلے کی کمی ہے، دوسرے انسانوں کو بھی رزق دینا ہے، لہٰذا تم کھاؤ گے تو دوسرے انسان بھوکے رہ جائیں گے، تم میرے پیارے بندے ہو، مسلمان بندے ہو، مومن بندے ہو، تم روزہ رکھ لو؟ نہیں۔ کہ مقصد کیا ہے؟ خدا ایک ہی خدا ہے، وہ جو ماہ شعبان کی 30 تاریخ کو کہہ رہا ہے کھاؤ، وہی ماہ رمضان کی سحری کو کہہ رہا ہے نہ کھاؤ،
وہی خدا جو اذان فجر سے پہلے کھاؤ وہی خدا کہہ رہا ہے اذان فجر کے بعد نہ کھاؤ، وہی خدا جو روزے میں اذان مغرب سے پہلے کہہ رہا ہے نہ کھاؤ وہی خدا کہہ رہا ہے افطار کے بعد کھاؤ، خدا ایک ہی ہے، یہ الگ الگ احکامات کس لیے کہ کھاؤ اور نہ کھاؤ؟ وجہ یہ کہ روح بندگی ہمارے اندر پیدا کرنی ہے، روح تعبد و عبودیت پیدا کرنی ہے کہ جب خدا جو کہے اسے مان لو. درود وجہ محمد و آل محمد. اس کے بعد کہتے ہیں اے خدا جب تجھ سے مناجات کروں، مناجات کروں یعنی سرگوشی کروں، مناجات سرگوشی ہے، دعا یعنی پکارنا، ندا یعنی آواز دینا، مناجات نجوا سے ہے، نجوا کہتے ہیں سرگوشی کرنا، یعنی کوئی آپ کے قریب بیٹھا ہے بہت ہی دھیمے لہجے میں آپ گفتگو کریں کہ دوسرا تیسرا کوئی شخص وہاں بیٹھو متوجہ نہ ہو، مناجات. اے خدا جب میں تجھ سے مناجات کروں، مناجات یعنی سرگوشی میں تجھ سے ہم کلام ہوں، تو پھر مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما. سرگوشی کا مطلب کیا ہے؟ میں بہت قریب ہوں. ندا اور دعا اور پکارنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں، آپ 10 قدم دور اور 20 قدم دور ہو سکتے ہیں، میں آپ کو دعا کر رہا ہوں، پکار رہا ہوں، ندا دے رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، لیکن سرگوشی کے لیے قربت ضروری ہے. اس لیے اقبل، اقبل یعنی مجھے قبول کر لے، میرے آنے کو، میری موجودگی کو، جو میں اسے سلام، جو میں تجھ سے مناجات کر رہا ہوں، درد دل کر رہا ہوں، حرف دل کہہ رہا ہوں، اس کو قبول کر لے. اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا میں تیری طرف فرار کر کے آیا ہوں، میں تیری طرف دوڑ کر آیا ہوں، مجھے معلوم ہے نجات تیری ہی بارگاہ میں ہے. یہ کون؟ امیر المومنین اور بقیہ ائمہ طاہرین کہہ رہے ہیں. یہ کوئی جملے نہیں ہیں کہ جو ناول کے جملے ہیں کسی مصنف نے لکھ دیے، یا کسی شاعر کا کوئی قصیدہ اور ہے کہ جس میں جو ہے وہ ردیف و قافیہ ملایا گیا ہو، ہرگز نہیں. امام معصوم کے نپے تلے جملے، ایسے جملے دو تک قیامت تک جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں میں تیری طرف بھاگ کے آیا ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور مسکین حالت میں توجہ کے ساتھ روتے ہوئے، اور تیری بارگاہ میں جو تو نے میرے عمل کا ثواب اور جزا رکھی ہے اس پہ یقین رکھتے ہوئے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور تو جانتا ہے اچھی طرح کہ میرے نفس کے اندر کیا ہے. خدا کو معلوم ہے نا، وہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جان لیتا ہے. آنکھوں کی خیانت یعنی اگر کوئی ہلکے سے کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، غیظ بری نگاہ سے دیکھے، بری نگاہ سے دیکھے، کینے کی نگاہ سے دیکھے، کسی کو تو نہیں معلوم، آنکھ تو نہیں کہے گی کینے کی نگاہ ہے، پیار کی نگاہ ہے، محبت کی نگاہ ہے، خیانت کی نگاہ ہے، گناہ کی نگاہ ہے. خدا کو معلوم ہے. وہ خدا جو آنکھوں کے اشاروں کو پڑھ لے، نامہ نہ نوشتہ کو پڑھ لے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ امام علی کہہ رہے ہیں کہ اے خدا جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو کچھ بھی میرے ضمیر کے اندر گہرائی میں موجود ہو تو اس سے مخفی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو نے حکم دیا ہے کہ مانگو، دعا کرو. محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر محبوب سے ہم کلام ہونے کی لذت ہی کچھ اور ہے، وہ محبوب کو دیکھنے کی لذت سے الگ ہے. ایک محبوب کو دیکھنے کی لذت ہے، ایک اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی لذت ہے، ایک اسے ہم کلام ہونے کی لذت ہے. چنانچہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یعنی ہم کلام ہو خدا سے، مناجات کریں، دعا کریں اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں. درود بھیجے محمد والے محمد والے. پھر ہوتا ہے اے خدا اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون مجھے رزق دے گا؟ یہ جو کبھی کہتا ہے خدا عزت دیتا ہے، کبھی ذلت دیتا ہے، کبھی کامیابی دیتا ہے، کبھی ناکام کر دیتا ہے، یضل من یشاء و یهدی من یشاء، کبھی ہدایت دے گا، کبھی گمراہ کر دے گا. تو یہ گمراہ کرنا، ہدایت دینا، ثواب دینا، عذاب دینا، نعمت دیکھ کے واپس لے لینا، کیا یہ خدا کے موڈ کی بنا پر ہے؟ تو خدا کا موڈ ہو گیا ان کے پاس کم تھی آپ سے لے کے ان کو دے دی؟ ہرگز نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی، میں نے کہا خداوند عالم نے اس کائنات کی بنیاد دینے پہ رکھی ہے، عطا پہ رکھی ہے، بدل پہ رکھی ہے، بخشش پہ رکھی ہے، مانگنا آنا چاہیے آپ کو. وہ اکثر لوگ جاتے ہیں نا کہ یہ جو معذرت کے ساتھ مثال اچھی نہیں سمجھانے کے لیے کہ ہماری یہاں تو ماہ رمضان کو
نیلام گھر اور انعام گھر بنا دیا گیا ہے، ساری توجہ لوگوں کی جو نا اس گلیمرزم اور اس بیہودگی اور بیتو کی باتوں پہ ہوتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اسلامی لنگ لا کے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسلامی کر دیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ اللہ وہ دینے پر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا نے بنیاد دینے پہ رکھی ہے، روکنے پہ خدا بخیل نہیں کنجوس نہیں کہ روک لے گا تو اگلی نسل کو دے گا آپ کی، نہیں، وہ جتنا دیتا ہے اس کے خزانے اتنے ہی بڑھتے ہیں۔ تو خدا سے مانگنے کا طریقہ اور فن اور آرٹ آنا چاہیے کہ خدا سے کیسے مانگیں۔ اے خدا، اگر لہذا خدا اگر منع کر رہا ہے، محروم کر رہا ہے، تو اس میں میری غلطی ہے، یعنی اگر استاد مجھے ان درجات سے محروم کر دے جو میرے کامیابی کے لیے ضروری ہیں اتنے فیصد، تو میں کہوں استاد مجھے محروم کر دے، یقیناً میں نے کچھ نہ کیا ہے جبھی تو استاد نے محروم کیا ہے۔ امام فرما رہا ہے اے خدا اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون مجھے رزق دے گا؟ اچھا یہ رزق صرف مادی نہیں ہے، یہ روحانی رزق ہے، خدا سے لو لگانا رزق ہے، عبادت کی طرف تیز قدموں سے بڑھ کے جانا رزق ہے، اچھائی اچھی لگے رزق ہے، برائی بری لگے رزق ہے، مکس گیدرنگ کی شادی بری لگے رزق ہے، گناہ گناہ لگے رزق ہے، قرآن اچھا لگے رزق ہے، اہل بیت کی محبت اچھی لگے رزق ہے، تولا رزق ہے، تبرع رزق ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعاً خدا نے ہمیں رزق دیا ہے، یہ مادی رزق نہیں، حقیقی رزق، یعنی اچھا اچھا لگے برا برا لگے، تب جا کے اگر ہم اپنے معاشرے میں جو برائیاں دیکھ رہے ہیں، بےہودگی دیکھ رہے ہیں، عریانی فحاشی دیکھ رہے ہیں، مکس گیدرنگ دیکھ رہے ہیں، شادیاں دیکھ رہے ہیں، بدتمیزیاں دیکھ رہے ہیں، بے تہذیبی دیکھ رہے ہیں، بے پردگی دیکھ رہے ہیں، یہ سب اگر ہمیں برا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں رزق دیا ہے۔ ان حرام تا نہیں فمان دلّہ دے یارزن، اے خدا اگر تجھے محروم کر دے تو کون ہے جو مجھے رزق دے گا؟ یہ جو خدا نے آپ کے دل میں محبت محمد آل محمد ڈالی ہے، یہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں مصائب اہل بیت میں، یہ رزق الہی ہے، یہ دلوں کی نرمی اور گناہوں کی کمی کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا اگر تو نے مجھے ذلیل و خوار کیا تو پھر کون ہے کہ جو مجھے عزت دے گا، میری مدد کرے گا؟ اب امیر المومنین کا لہجہ دیکھیے، یہ دعا نہیں، یہ ہم کلام ہونا اپنے محبوب سے۔ امیر المومنین کہتا ہے خدا مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے۔ اب ایسے جاہلوں کو کیا کہا جائے جو علی کو رب کہیں، علی کو خدا کہیں؟ خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں خدا میرے لیے فخر کی بات کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا اگر تو مجھے محروم کر دے، اگر تو مجھے ذلیل و خوار کر دے، اگر جو ہے میں اپنے اعمال کے نتیجے میں راندہ درگاہ ہو جاؤں، تو پھر کوئی نہیں ہے جو مجھے عزت دے۔ یعنی جو انسان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، تمام دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو ہی عزت دینے والا، تو ہی ذلت دینے والا۔ یہ جناب زینب نے کہا تھا نا، تو سمجھتا ہے یزید کہ تو نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے ہمیں گلی گلی کوچے کوچے پھرا رہا، تو نے ہمارے فضائل کم کر دیے، تو یہ تیری بھول ہے، یہ تیری احمقانہ پن ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہو گیا۔ اے خدا میں تیرے غضب سے نجات چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ایک عاشقانہ جملہ ہے امیر المومنین کا، بڑا عاشقانہ جملہ ہے واقعاً، یعنی انسان لطف محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں اے خدا اگر میں تیری رحمت کا مستحق نہیں ہوں تو تو اہل جود و کرم ہے۔ عجیب جملہ ہے، ان کنت غیر مستحل لرحمتک، میں اس بات کا اہل نہیں ہوں، اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ قابلیت حاصل کروں تیری رحمت کو پانے کے لیے۔ انسان کے اعمال کے لیے ہے کہ انسان ایسے عمل بجا لائے جس سے وہ رحمت جذب کر سکے، اپنے پاس بلا سکے۔ آپ کے پاس وہ مقناطیس ہونا چاہیے جس سے آپ رحمت الہی کو جذب کر سکے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر اے خدا ایک وقت ایسا آئے کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ رحمت الہی کو جذب نہ کر سکے،
تو کہتے ہیں اے خدا مگر تو تو اہل جود و کرم ہے, اہل بخشش ہے, تو اپنے فضل و کرم کی وسعت کے ساتھ مجھ پہ اپنا فضل و کرم فرما. فضل کیسے کہتے ہیں؟ زیادہ کو. کرم کس نے تھے؟ بزرگواری کو. ایک ہے آپ 10 روپے دیں 10 روپے کی جنس خرید لیں گے, یہ معاملہ ہے, یہ خرید و فروخت ہے, یہ نہ کرم ہے اور نہ بزرگواری ہے. کرم کیا ہے؟ بزرگواری, آپ کی اوقات سے آپ کو زیادہ دینا. فضل کیا ہے؟ آپ کی قیمت سے آپ کو زیادہ دینا. خدا کریم بھی ہے, خدا فضل کرنے والا بھی ہے. پھر فرماتے ہیں خدا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور گویا تو نے اپنے توکل کا پردہ مجھ پہ ڈال دیا ہے اور اپنی چادر اف و کرم میں مجھے چھپا لیا ہے. تو اے خدا اگر تو مجھے معاف کر دے تو تجھ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں اے خدا اگر اب تک میری موت قریب آ چکی ہو اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہو تیرے لیے, تو اے خدا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں. ایک تبلیغی سفر میں میں گیا, وہاں پہ ایک میری نوجوان سے ملاقات ہوئی. بقول اس کے کہ جو گناہ تصور کر سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیے, جو گناہ تصور کر سکتے ہیں وہ میں نے کیے. یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اپنے گناہوں کا اقرار. پھر میں نے کہا بیٹا یہ جو تمہارے ہاتھ ہیں یہ تو امام زمانہ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے, تم امام زمانہ کے دست و بازو بنو. تمہارے ہاتھوں میں موبائل اور موبائل میں گناہ کی چیزیں اور فلمیں اور تصویریں نہیں ہونے چاہیے, لہذا توبہ کرو. آپ یقین کیجئے کہ اس نے صرف سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا پورا دل جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو گیا. گناہوں کا سچا اقرار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کی اور بھی شرائط ہے, بنیادی شرط یہ ہے سچا اقرار, اے خدا میں نے غلط کیا توبہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر یہ دو کہ ندامت اور نہ کرنے کا عزم اگر یہ انسان میں آ جائے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اور بھی شرائط ہیں وہ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں خدا اگر میری موت قریب آ گئی ہے تو میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا میں اب تک جتنے دن بھی زندہ رہا ہوں ایک لمحے کے لیے تیری نیکیاں تیری رحمت ایک لمحے کے لیے مجھ سے منقطع نہیں ہوئی, ٹوٹی نہیں. ہر آن و ہر لمحے میں تیرا رزق کھاتا رہا گناہ کرتا رہا, میں تیرے زمین و آسمان کو استعمال کرتا رہا گناہ کرتا رہا. جو کچھ تھا تو نے دیا تھا پھر بھی میں گناہ کرتا تھا, تو مجھے رزق دیتا تھا. اے خدا ایک لمحے کے لیے بھی میرے ایام حیات میں تیری رحمت و کرم و بخشش مجھ سے منقطع نہیں ہوئی. افرمت اے خدا اس رحمت و کرم کو موت کے وقت بھی منقطع مت کرنا, موت کے وقت بھی موت کے بعد بھی اپنی رحمت کو مجھ سے نہ توڑنا. پھر وہ اے خدا میں تیری حسن نظر سے موت کے بعد کیسے مایوس ہو جاؤں کہ موت کے بعد تو اپنی نظریں پھیر لے گا؟ ہرگز نہیں. کیسے پھیر لے گا؟ میں مایوس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے زندگی میں میرے ساتھ ہمیشہ حسین و جمیل سلوک کیا ہے. اب آپ دیکھیں خدا سے کیسے ہم کلام ہو رہے ہیں امیر المومنین, یعنی اخلاقی طور پہ کس طرح ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ جب تم چاہتے ہو خدا سے بات کرنا خدا تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے, لیکن جب تمہیں بھی تو یہ اخلاقیات ہونی چاہیے کہ خدا جب تمہیں بلائے تم اس کی ندا کو ندا پر لبیک کہو. کہتا ہے خدا مرنے کے بعد میں کیسے تیری حسن نظر کے پلٹ جانے کا یقین کروں جب کہ تو دنیا میں میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا رہا ہے. اس کے بعد اے خدا میں وہ شخص ہوں جس کی جہالت نے اس کو غرق کر دیا ہے, لیکن تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھ سے رحم فرما. اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا تو نے دنیا میں میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. خدا ستار العیوب ہے, پردہ ڈالتا ہے, چھپاتا ہے, بیان نہیں کرتا. جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے دوسرے کے گناہ کو بیان کریں مگر خاص موارد خاص مقامات پر, خاص مقامات پہ اجازت ہے. وَإِلَّا اگر آپ کسی کے لیے گناہ دیکھیں, کہتے ہیں ایک شخص جو ہے ایک عارف کے پاس آیا, کہنے لگا میں ایک نئے محلے میں گیا ہوں اور وہاں پہ
میرے گھر کے سامنے ایک گھر ہے جہاں پہ ایک جوان لڑکی اور ایک خاتون رہتی ہے جو اس کی ماں ہے، اور دن اور رات کے مختلف اوقات میں مردوں کی ٹولیاں آتی ہیں جو کئی کئی گھنٹے گھر میں رہتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر نئے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑا عجیب منظر ہے، اور یہ یقیناً جو ہے وہ کوئی برا کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے کتنے دن دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں کئی ہفتے سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہے کوئی برا کام ہو رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں یا مجھے کچھ بتائیں، جا کے میں ان کو جا کے نصیحت کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تھیلا لو بوری، اور ایک ہفتے میں جتنے بھی افراد آئیں نا ان کے نام سے ایک ایک پتھر کاؤنٹ کرتے ہوئے اس بوری میں ڈالتے رہنا۔ ایک آدمی آیا ایک پتھر ڈال دو، دو آدمی آئے دو پتھر ڈال دو۔ ایک ہفتے بعد وہ شخص اس عارف اس عالم کی خدمت میں پہنچا، استاد اخلاق کی خدمت میں۔ کہا کیسے آئے؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جتنے افراد اس گھر میں جائیں ان افراد کو کاؤنٹ کر دو، ایک ایک پتھر ڈالو۔ اب وہ بوری اتنی بھاری ہو گئی ہے، توجہ رکھیے گا، بوری اتنی بھاری ہو گئی اٹھ نہیں سکی، میں لا نہیں سکا، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں بوری میں بہت سارے پتھر ہیں اور اتنی ہیں کہ میں اٹھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جب تم پتھروں کا وزن میرے پاس نہیں لا سکتے تو اپنے گناہوں کا وزن اٹھا کے خدا کے پاس کیسے لے جا سکتے ہو؟ خود نے پھر کہا کہ وہ جو گھر ہے وہ میرے استاد کا تھا، اور استاد کی تاکید اور وصیت یہ تھی کہ میرے لائبریری جو ہے کتاب خانہ جو ہے اس سے لوگ مستفید کریں، یہ جتنے لوگ آتے ہیں سب اس کے شاگرد ہیں۔ حسن زن رکھو سوئے زن نہ رکھو، بدگمان نہ رکھو مومن سے۔ ہم بدگمان ہوتے ہیں لوگوں سے، فلاں کا گناہ دیکھا بی بی سی کی طرح پورے، فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے۔ امیر المومنین مالک ایسے کر، رات کو اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھو تو صبح اس کو گناہگار کی نگاہوں سے مت دیکھنا، ممکن ہے اس سے توبہ کر لی ہو اور تم اسے خدا کے نیک بندے کو گناہگار سمجھ رہے ہو۔ اب یہ حسن زن بدگمانی کتنی زیادہ، ایک بات لے کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ، فلاں تو ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ 70 گمان رکھو پھر مومن کے بارے میں ڈیسیشن دو کہ مومن نے یہ گناہ کیا ہوگا۔ خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں، نوجوانوں سب میں بیماری ہے، حسن زن نہیں ہے، سوئے زن ہے، بد گمانی ہے، برے خیالات ہیں کہ فلاں گناہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں یوں جا رہا تھا، فلاں کا سر ہل رہا تھا۔ نہ کرے ایسا، زندگی اجیرن نہ بنائیں، یہ اخلاقیات ہیں اہل بیت کی کہ دوسروں پر بدگمانی نہ رکھو کہ جناب فلاں نے کسی موقع پہ کسی خاتون سے کوئی نوک جھوک ہو گئی، اب ساری زندگی لیے دل میں رکھا ہوا ہے، وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں، انہوں نے ایسے کہ نہیں۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، اے میرے برادر مومن، اے میری مومنہ بہن، سوئے زن کو نکالو، یہ زہر ہے، ایمان کو کھا جاتا ہے، نابود کر دیتا ہے۔ تم سمجھو گی تم با ایمان ہو لیکن جب مرو گی تو کورا کاغذ، کورا کاغذ۔ فرما رہے اے خدا تو نے دنیا میں خدا 70 العیوب ہے، کہتا اگر یہاں توبہ کر لی تو آخرت میں بھی گناہ معاف، لیکن اگر وہاں یہاں توبہ کر کے نہیں گئے تو وہاں گناہ عیاں کر دوں گا، وہاں گناہ سب کے سامنے۔ کہہ رہے ہیں خدا تو نے دنیا میں میرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، لیکن میں اس پردہ پوشی کا آخرت میں زیادہ محتاج ہوں، مجھے بی بی زہرا کے سامنے رسوا مت کرنا، مجھے میرے مولا کے سامنے رسوا مت کرنا۔ حتیٰ کہ خدا نے ہمارے گناہوں کو بھی ہمارے امام زمانہ سے مخفی رکھا ہوا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ امام دیکھ کر رنجیدہ خاطر ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو خدا تو نے یہاں چھپایا ہے تو خدا وہاں پہ بھی چھپا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم ایسے کام کرو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، پردہ پوشی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں اے خدا تو نے میرے گناہوں کو اپنے صالح اور نیک بندوں پہ کسی ایک پہ ظاہر نہیں کیا، یعنی امام پر کسی ایک پہ ظاہر نہیں کیا۔ اے خدا جب دنیا اور آخرت کا میدان حشر میں مجمع لگا ہوگا تو پھر مجھے میرے گناہوں پر رسوا مت کرنا۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے امام یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اے خدا تیری جود و کرم نے میری امیدوں کے دامن کو پھیلا دیا ہے، اور تیرا عفو و کرم جو ہے میرے عمل سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ اے خدا روز قیامت اپنی ملاقات سے مجھے خوش کر دے۔
روز قیامت اللہ کی ملاقات بہت بڑے مقامات اور لمحہ سے تعلق رکھتی ہے. لقائے خدا، لقائے الہی، ملاقات خدا مومن کو نصیب ہوگی، مومن کو نصیب ہوگی ملاقات خدا. امین ممکن ہے خدا، اور کیونکہ حدیث میں ہے کہ خدا بعض لوگوں سے نہ ملاقات کرے گا نہ نظر کرم ان پہ ڈالے گا. اللہ اکبر، نہ نظر کرم ڈالے گا نہ ملاقات کرے گا. امین المومنین کہہ رہے ہیں اپنے اندر استعداد پیدا کرو خدا سے ملاقات کی. کیسے؟ یہ جو اذان کی آواز آ رہی ہے خدا سے ملاقات ہی تو ہے، یہ جو تلاوت قرآن یہ خدا سے ملاقات ہی تو ہے، کسی بندے مومن کی حاجت پوری کر رہی ہے خدا سے ملاقات ہی تو ہے، یہ جو امر بالمعروف کر رہی ہے یہ خدا سے ملاقات ہی تو ہے، ظالم کے خلاف مردہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے یہ خدا سے ملاقات ہی تو ہے، مظلوم کی حمایت کرو یہ خدا سے ملاقات ہی تو ہے. آج کسی یتیم کی یتیم پروری کر رہی ہے خدا سے ملاقات. خدا لوگوں سے ہٹ کے نہیں ہے، خدا مسجدوں میں نہیں ہے، خانقاہوں میں نہیں ہے، معبدوں میں نہیں ہے، خدا لوگوں کے درمیان ہے، اخلاقیات میں ہے، سماجیات میں ہے، معاشیات میں ہے، اسی میل جول میں خدا تمہیں نظر آئے گا. فرماتے ہیں خدا مجھے اپنی ملاقات سے روز قیامت خوش کر دے. پھر فرماتے ہیں خدا میرا عذر، میرا اعتذار، اعتذار یعنی میری معذرت خواہی ایسی ہے کہ اگر یہ معذرت خواہی نہ کروں تو میرا عذر قبول نہیں ہوگا. جب عذر قبول نہیں ہے یعنی میرا گناہ اپنی جگہ موجود ہے، میرا عذر قبول نہیں یعنی میں عذر لے کر آؤں. مثلا میں آپ کے سامنے پاؤں دراز کروں، میں کہوں میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی جناب میں آپ کی بارگاہ محفل میں پاؤں دراز کروں، یہ بے ادبی ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ تھکے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ نے میرے عذر کو قبول کیا. آیا میرے پاس عذر موجود ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حلال حرام کی پابندی نہیں کرتا، میں نامحرم کو دیکھوں، میں فرینڈشپ کے نام پر نامحرموں سے دس برائیاں کروں، ہماری خواتین بدگمانی کریں، غیبتیں کریں، آیا جائز ہے ہم عذر لا سکیں گے روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ میری غلطی ہے؟ مشکل ہے، مشکل ہے. آپ کوئی طالب علم فیل ہونے کے بعد جتنا سوری کرے، سر سوری میں سو گیا تھا، میں چلا گیا تھا، میں ایبسنٹ ہو گیا تھا، امتحان میں کیا کیا تم نے؟ پیپر نہیں دیا، پیپر دیا پورا نہیں دیا، کم دیا اتنا ہی مارکس، اگر جتنا پیپر دیا اتنے مارکس لیے ہیں قبول، و الا فیل. جتنے بھی عذر خواہی کریں، پیپر ہو گیا، رزلٹ تقسیم ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے خدا میرے عذر فقبل عذری، میرے عذر کو قبول کر، یعنی ابھی سے تیاری کرو کہ خدا تمہارے عذر کو قبول کرے. یعنی دلیل، نیکی کرو دلیل کے بنیاد پر، گناہ کرو دلیل کے بنیاد پر، کہ خدا گناہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ روز قیامت دلیل لا سکو، خدا اس دلیل کے بنیاد پہ میں نے گناہ کیا تھا، دلیل بھی ایسی کہ خدا قبول کرے. جیسے آپ جائیں کربلا، آپ دیکھیں پاسپورٹ، جناب شناختی کارڈ، پاسپورٹ دکھائیے، آپ کہیں گے کہ جناب ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، یہ میرے گورنمنٹ آفیسر کا کارڈ ہے. نہیں، پاسپورٹ، پاسپورٹ لے کر آئیں، پاسپورٹ قبول کیا جائے گا، تب جا کر آپ کو یہ پاسپورٹ ہے آخرت کا، اس کے علاوہ کچھ قبول ہے. دلیل، عبادت کرو دلیل سے، خدا کو خدا کو دلیل، علی کو علی مانو دلیل، یزید کو بورا کہو دلیل، امریکہ کو مردہ باد کہو دلیل، شمر کو مردہ باد کہو دلیل، امام دوانہ کا انتظار کرو دلیل، ہر چیز دلیل سے ہو تو خدا تمہاری عذر کو قبول کر سکے گا. گناہ کر رہے ہو دلیل سے کرو، برائی کر رہے ہو دلیل سے کرو، روزے کا میں دلیل لا سکو خدا کی بارگاہ میں، خدا بندہ میں نے اس لیے گناہ کیا تھا، اس لیے برائی کی تھی، اس لیے بدی کی تھی. اور دلیل بھی سالڈ ہونی چاہیے، ایسی نہیں جو خدا قبول کر لے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیسی دلیل ہونی چاہیے، لہذا گناہ کرتے وقت سوچیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، بہت جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، اے وہ ہستی کہ جس کی جانب برے لوگ، گناہگار لوگ آ کر اپنی عذر خواہی کرتے ہیں. ایک جگہ اور دعائے ابو حمزہ سمالی میں محمد سجاد فرماتے ہیں، خدا اگر تو صرف اچھے لوگوں کو ہی عطا کرے تو یہ برے لوگ کہاں جائیں گے؟ جیسے آپ سبزی فروش کے پاس جائیں اور اچھے ٹماٹر، اچھی سبزی لیں، کیونکہ بھائی اگر یہ آپ اچھے اچھے اٹھا لیں گے تو یہ تھوڑے سے جو نقص والے ہیں، عیب والے ہیں، ان کو کون لے گا؟ وہ کہے گا درہم یعنی مکس کر کے لے جائیں۔
اگر خدا صرف ہمارے خالص ترین عمل کو جو شاد و نادر کوئی ہو، شاد و نادر کوئی ہو، قبول کرے تو ہمارے 99% اعمال کہاں جائیں گے؟ تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا درہم یعنی مکس لے لے، خدا سے التجا کرے، خدا عامل نہ بے فضل، اپنے فضل اور کرم کا سلوک کر، اپنے عدل کا سلوک مر کر۔ اگر خدا نے واقعا ترازو میں تولنا شروع کیا، کوئی عمل نہیں ہے جو قبول ہو سکے، معذرت کے ساتھ بہت کم اعمال ہوں گے جو قبول ہوں گے اگر عدل کرے خدا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اے خدا میری حاجت کو پورا کر دے، جو امید میں نے تجھ سے مان دی اسے نہ توڑ، جو امید جو رشتہ تو اس سے جوڑا ہے اس کو منقطع مت کر۔ اے خدا اگر تو مجھے آوارہ اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا، آوارہ سے مراد یعنی خانہ و کاشانے سے دور، یعنی خدا کی بارگاہ و جناب اور محفل و بارگاہ سے کوئی دور ہو جائے، یہ آوارہ ہے، یہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جو خدا کی بارگاہ سے خدا کی عبادت سے بے بہرا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اے خدا اگر تو مجھے اس طرح آوارہ کرنا چاہتا تو میری ہدایت نہ کرتا، یہ تو نے جو میرے دل میں محبت اہل بیت ڈالی ہے، قرآن و نماز و زکوٰۃ و خمس و جہاد کی جو محبت تو نے ڈالی، اس کا مطلب ہے تو مجھے کہیں پہنچانا چاہتا ہے، اور اگر تو مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا تو مجھے عافیت نہ دیتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا اگر تو نے، اب یہ عاشقانہ جملہ ہے، جیسے بچہ جو ہے اگر آپ اس کو اس کی پسندیدہ چیز نہیں دیں وہ زور زور سے چیخنے لگتا ہے تو ماں مجبور ہو گئی ہوتا ہوتا دیکھ کے اس کو چپ کرا کے چیز دے دیتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بچہ چپ ہو جائے۔ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان اخذ جرم، اے خدا اگر تو نے میرا جرم میرا گناہ پکڑا، اخذ تو کا بے افق، میں تیرے اف کرم کا دامن تھام لوں گا۔ اور یہ صرف مولا علی ہی کہہ سکتے ہیں، ہم میں یہ سکت نہیں ہے اتنا بڑا جملہ کہنے کی، یہ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ مولا نے کہا ہے، اگر مولا نہ کہتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے۔ کہتے ہیں خدا کہ تو نے میرے گناہوں کو پکڑا، میں تیرے عفو و کرم کے دامن کو تھام لوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ ان اخذتی بے ذنوبی، میرے گناہوں کو، پہلے کا جرم، جرم یعنی جو خطائیں کی ہیں، دوسرے میں کہا اگر تو میرے گناہوں کو پکڑا میں تیری مغفرت کو پکڑ لوں گا۔ اور پھر عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں اے خدا اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں داخل کیا تو میں چیخ چیخ کر اہل جہنم کو بتاؤں گا انی احبک، میں خدا کا عاشق ہوں۔ کیا مطلب؟ جیسے اگر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے رہا وہ چیخ چیخ کہتا ہے دیکھیں یہ مجھے نہیں دے رہا ہے، یہ مجھے نہیں دے رہا ہے، تو لوگ تھوڑا سا، جو انسان ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ امین المومنین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ عاشقانہ مثال جو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس صلاحیت کو کسب کر سکو، کیسے؟ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں تجھے میں وہاں کے اہل کو بتا دوں گا، وہاں کے رہنے والوں کو بتا دوں گا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہ خدا ظالم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اہل جہنم کہ خدا کیسا ہے، ظالم ہے، ناانصافی کرنے والا، ایک شخص کہہ رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور پھر خدا سے جہنم میں ڈال دے، ہرگز نہیں۔ یعنی اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے خدا اگر تیری اطاعت کے میدان میں میرا عمل بہت چھوٹا ہے تو یہ جان لے کہ تجھ سے امید کے میدان میں میری امیدیں بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ اطاعت میرا عمل کم ہے لیکن تیرے عفو و کرم کے میدان میں میری امیدیں بہت لگی ہوئی ہیں۔ اے خدا میں تیرے پاس سے اپنی حاجت لیے بغیر کیسے چلا جاؤں جبکہ تو نے مجھ پہ ہمیشہ رحم کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے خدا میں نے اپنی عمر کو تجھ سے دوری اور غفلت کی مستی میں غرق اور فنا کر دیا۔ ابلئی تو شباب، ابلا کہتے ہیں پرانا کرنے کو۔ اے خدا تجھ سے دوری کی مستی جو تھی، غفلت جو تھی، اس میں میں نے اپنی عمر فنا کر دی۔ امیر المومنین نے نعوذ باللہ نہیں کی، امیر المومنین نے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک لمحہ بھی خدا کے علاوہ بسر نہ ہو تمہارا، اور اے خدا میں اسی طریقے سے جو ہے وہ گناہوں پہ گناہ غلطی پہ غلطی کرتا وہ تیرے بڑھ رہا تھا۔ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بندہ ہوں۔ اب یاد کیجئے انا عبدک و ابن عبدک،
تصور کریں کہ جب ہم گہوارے میں لیٹے ہوں گے اور امام جماعت کا نگا اللہم ان ھذا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اے خدا یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بندہ، تیری کنیز کا بندہ ہے، اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھ سکیں گے؟ امیر المومنین کہہ رہے ہیں خدا میں تیرے بندہ ہوں، اب ہم اس سے کیا تصور کریں، موت، گہوارہ، نماز جنازہ، اس وقت کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا؟ بند، عمل کا دروازہ بند، نماز کا دروازہ بند. دو کام ایسے ہیں جن کی قضا نہیں ہے، ایک داڑھی، اگر کوئی انسان بغیر داڑھی کے مر گیا تو آپ بیٹے کو وصیت نہ کر کے مر گئے، بیٹا ایک انچ کی داڑھی میرے لیے رکھنا اور ایک انچ کی داڑھی اپنے لیے، داڑھی کی قضا نہیں ہے، پردے کی بھی قضا نہیں ہے. جو عورت بے پردہ ہے وہ ہمیشہ پھر عذاب کھاتی رہے گی، یہ نہیں کہے کہ بیٹا میں تو مر رہی ہوں، میں نے تو پردہ نہیں کیا، تم پردہ کر لو، ایک چادر میرے لیے، ایک چادر اپنے لیے، ہرگز نہیں. عمل کا دروازہ بند، کلوز، یہ تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرے کرم سے متوسل ہے، اے خدا میں تجھ سے نظریں نہیں ملا سکتا، مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، لیکن میں تیرا عفو کرم تجھ سے مانگتا ہوں. اے خدا میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں گناہ کرنے کے بعد وہاں چھپ جاؤں، اس کا سہارا لے لوں، تیرے عذاب سے بچ جاؤں، تیری نظروں میں گر جانے سے اپنے آپ کو بچا سکوں. عذاب تو چلو بہت دور کی بات ہے، خدا کی نظروں میں گر جانا امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے. جو اہل ایمان ہوگا وہ فیل کر سکتا ہے خدا کی نظروں میں گر جانے سے کیا مراد ہے. بعض اوقات دو انسان آپس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور ایک انسان گناہ کر رہا ہے، ایک انسان دیکھ رہا ہے، تو جو گناہ کر رہا ہے وہ شخص کی نظروں میں گر جاتا ہے. امیر المومنین ایسے کام کرو خدا کی نظروں میں گرے گرو نہیں. اے خدا لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک، تیرا گناہ کرنے کے بعد، تیرا رزق آنے کے بعد میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے چھپ جاؤں، کوئی دلیل لے کے آ جاؤں، ہرگز نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی محبت سے مجھے بیدار کر دے. اے خدا میں تیرے چاہنے کی بنا پر تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. اے خدا میرے دل کو اپنی یاد کی غفلت کے میل سے نکال دے، اپنی یاد کی غفلت کے میل کو میرے دل سے نکال دے. اے خدا مجھے ویسا ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کی طرح مجھ پر نظر ڈال کہ جنہوں نے تجھے پکارا اور تو نے ان کی ندا کو لبیک کہا. میں ان لوگوں میں سے ہوں، مجھ پہ ایسے نظر ڈال کہ جن پر جو تجھے پکارتے ہیں تو ان کو سنے لیتا ہے، اور وہ جن کو تو اپنی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. اے خدا مجھے وہ دل عطا فرما کہ جس کا شوق، جس کی رغبت، جس کی چاہت اسے تیری طرف بڑھا سکے، قدم بڑھا سکے، وہ دل عطا فرما جس میں چاہت ہو اور وہ چاہت تیری طرف ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں ایسی زبان کہ جس میں سچائی جو ہے وہ تیری طرف ادا کی جائے. اے خدا جو تیرے نام سے معروف ہو گیا وہ کبھی مجہول نہیں ہو سکتا، مجہول یعنی کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا، جو خدا والا ہے وہ کبھی رسوا و ذلیل نہیں ہو سکتا. جس نے تیری جناب و بارگاہ میں تیرا دامن تھام لیا وہ کبھی ذلیل و رسوا و درماندہ نہیں ہو سکتا. جس نے تیری عصمت کے دامن کو تھام لیا وہ نجات پا جائے گا. اے خدا اپنی رحمت سے میری امیدوں کو نہ توڑ، اے خدا اپنی رحمت اور رعفت سے مجھے محروم نہ کر، اے خدا مجھے اپنی ولایت کے اہل لوگوں میں شامل فرما. اس کے بعد کہتے ہیں خدا اپنے ذکر کا الہام در الہام، الہام بر الہام مجھے عطا فرما کہ میں مسلسل تیری یاد سے وابستہ رہوں. اس کے بعد کہتے ہیں خدا، آخری جملہ، دعا طویل ہے بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں میں، اے خدا مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جن کی آواز سن کے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے. کتنی دفعہ ہم پکارتے ہیں، بعض اوقات روایت میں ہے یہ جو تمہیں حاجت مل جاتی تم خدا کے چہیتے لاڈلے چاہنے والے نہیں ہو، خدا کو تمہاری آواز بری لگتی ہے، کہتا فرشتے دے دو جائیے میری بارگاہ سے، مجھے نہیں پسند یہ میری بارگاہ میں آ کے. بعض اوقات دیر سے حاجت ملتی ہے، خدا کہتا ہے میں اس بندے فرشتے کہتے خدا دے دے، خدا دوں گا، اس کی آواز مجھے اچھی لگ رہی ہے. ہم ان لوگوں میں سے بنے ہیں، کہتے ہیں خدا ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے چہروں کو پھیر لیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے خدا مجھے کمال انقطاع عطا فرما. کمال انقطاع یعنی سب سے ٹوٹ جاؤں، کٹ جاؤں، کٹ جاؤں سوشل نہیں، امید کا رشتہ سب سے توڑ کر صرف اور صرف تیرا ہو جاؤں، صرف اور صرف تیرا، تیرے علاوہ کسی اور سے امید نہ ہو. کام کروں، فون کروں، مدد کے لیے پکاروں، امید تجھ پر ہو. بعض وقت ہم دعا کے لیے، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، امید ہم لوگوں سے باندھتے نہیں، امید خدا پر ہو. کام کروں، کاج کروں، محنت کروں، مشقت کروں، کوئی حرج نہیں، مدد کے لیے پکاروں کوئی حرج نہیں. کمال انقطاع یہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، کمال انقطاع عطا فرمائے خدا، اور تاکہ ہماری روحیں تیری بارگاہ میں تیرے نور سے متصل ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ امیر المومنین کی دعا ہے، اور یہ در حقیقت امیر المومنین اس طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ تیار کریں. خدا کی محبت، خدا کی چاہت، خدا کا کرم، خدا کی بذل، خدا کا بخشش، خدا کی عطا، سب پہ یقین ہو ہمیں کہ خدا دینے والا ہے. ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں توبہ کرنے آنی چاہیے تاکہ خدا معاف کر سکے. اس لیے کہا شقیہ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر. بدبخت ترین، بخت کہتے ہیں قسمت کو، بد قسمت ترین، بدبخت ترین وہ شخص ہے کہ ماہ رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں دعا کرو یہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں، جہنم کے دروازے بند رہیں. رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول کر، جہنم کے دروازے بند. رمضان گیا الٹا ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے بند، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. رسول اللہ فرمانے ایسے کام کرو، کچھ ایسا کرو کہ ماہ رمضان میں ایسی صلاحیت آ جائے کہ جنت کے دروازے ماہ رمضان کے بعد بھی تم پہ کھلے رہیں اور ماہ رمضان کے بعد جہنم کے دروازے تم پہ بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جس طرح امیر المومنین نے فرمایا ایسا ہی امیر المومنین کا عاشق بن، عاشق بن، بننے اور خدا کا مطیع و فرماوردار بننا، بننے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اب تک جو ہمارے گناہ تو نے معاف نہیں فرمائے ہیں، ان بقیہ دنوں میں جو ماہ رمضان تک ہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اے خدا ہمیں محروم لوگوں سے قرار نہ دے، ہمیں مرحوم لوگوں میں سے قرار دے. مرحوم یعنی جس پہ خدا کی رحمت و بخشش ہو. اگر ہم متوجہ ہو جائیں خدا کے لیے، اہل بیت کے لیے، تو ہم مرحوم ہیں، ہم محروم نہیں ہیں. اے خدا امام زمانہ کو ظہور میں تعجیل فرما، ڈاکٹر صاحب کی فیملی اور جتنے بھی احباب جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، دعائے توسل کا، نوازہ جماعت کا، اس لیکچر کا، خداوندہ ان کی دین و دنیا کی جات حاجات کو قبول فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشان کو دور فرما، جو بھی روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کا ادا فرما، مریض مریضہ کو، خصوصاً ہماری بہن رفعت فاطمہ جو کینسر کے شدید اسٹیج میں مبتلا ہیں، خداوندہ عالم جملہ مومنی مومنات کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مولانا علی افضل رضوی، شاہد حسن صاحب، مرتضی رضوی صاحب، میر اصغر علی میاں بھائی اور جملہ مومنین کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. خداوندہ تجھے واسطہ اس ماہ رمضان تلاوت قرآن کرنے، نیکیاں کرنے، نیکیوں کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا ہمیں گناہوں سے پاک ہو کر ماہ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں بدگمانی اور بد زبانی اور سوء زن جیسی لعنت سے نجات پانے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا تجھے واسطہ محمد اور ان کے آل کا، ہم جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے مطیع رہیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں سجائے بسائے رکھیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، جملہ مرحومین خصوص المرحوم میر محمد علی، ڈاکٹر میر احمد علی کنیز زینب، میر مرتضی علی باقری، اقبال علی، میر اصغر علی اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔